بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، وان اعمال بني ادم وقولهم جوزا. وقال مجاهد: القسط اصل العبد بالرميه، ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل، واما القاصد فهو الجاهل. وفي قول حدثنا احمد بن اشكال، وقال حدثنا محمد بن حميد عن عمر بن الكعكاء عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشراق قال حدثنا محمد بن حسين عن عمارة بن الكعكاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط أصل العدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا. اس کتاب کی تالیف کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہے، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث آپ کا لقب ہے. سن ہجری 194 میں 13 شوال کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور سن ہجری 256 عید الفطر یکم شوال کے روز آپ کی وفات ہوئی. اس طرح گویا 62 سال کے اندر 12 دن کم عمر آپ نے پائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فضل اور سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی وہ خدمت انجام دی جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گی. 600,000 احادیث میں سے ایک لاکھ کا انتخاب کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی اس کتاب کو ترتیب دینے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ جب بھی کسی حدیث کو اپنی اس کتاب میں درجہ کرنا چاہتے تو تازہ وصل فرما کر دو رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے اس حدیث کی تمام سندوں کو پیش نظر رکھ کر غور فرما کر جو سب سے زیادہ بحث صحیح ہوتی اس کو اپنی اس کتاب کے اندر شامل فرما دے. اس طرح 7275 احادیث بقول علامہ ابن الصلاح اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر شامل فرمائی ہیں, اور اس کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ, جس کو ہم اور آپ بخاری شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ کا تعلق جو ہے فارس, اہل فارس سے تھا, یعنی گویا آپ اجمی النسل ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اہل عرب کے علاوہ دیگر لوگوں کے متعلق جو بشارت سنائی, جیسا کہ بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مصداق کون لوگ ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ پوچھا, پھر بھی خاموش رہے, جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, ان کے جسم پر موڈے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من اہل من ہؤلاء, کہ اگر ایمان یعنی ایمان والے اوصاف وہ ثریا ستارے کے پاس ہوں گے. ثریا ستارہ ایک ایسا ستارہ ہے جو بڑی اونچائی کے اوپر واقع ہے, یعنی گویا ان اوصاف کا حاصل کرنا بڑا مشکل اور بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں کے اوپر موقوف ہوگا, تو بھی اس گویا قوم کے لوگ اس کو حاصل کر کے رہیں گے. اور مسند احمد کی روایت میں لو کان العلم عند الثریا بجائے لفظ ایمان کے علم, ویسے علم بھی اوصاف ایمان میں سے تو ہے ہی, تو بہرحال گویا علم کا حصول اگر اتنا مشکل ہو جیسا ثریا ستارے کو پا لینا, تو بھی اس قوم کے لوگ محنت و مشقت اٹھا کر مجاہدے کر کے اس کو حاصل کر کے رہیں گے. کیا کہا جاتا ہے کہ جو اہل عجم جنہوں نے اسلام کی مختلف النوع خدمات انجام دی وہ سب ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور آپ کی اس پیشین گوئی کا مصداق ہیں, اور خاص طور پر یہ اصحاب سیاں ستہ, یہ جو چھ حدیث کی کتابیں ہمارے یہاں مدارس کے اندر داخل نصاب ہیں, ان کے مؤلفین تقریباً سب ہی سب جو ہیں وہ اہل عجم سے تعلق رکھتے ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا ان کے سرخیل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ارشادات اور وہ احادیث جو آپ نے 1080 اساتذہ سے حاصل کی تھی, 600,000 کی تعداد میں اس کے اندر سے انتخاب کر کے آپ نے اس کتاب کو ترتیب دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس مجموعے کو وہ قبولیت عطا فرمائی کہ بعد میں امت کے اہل علم کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے صحیح ترین تو وہ یہ بخاری شریف ہے. ہمارے یہاں مدارس کے اندر جو ہے نصاب کا جو آخری سال ہے دورہ حدیث کا سال کہا جاتا ہے, اس میں تقریباً سب حدیثی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ان میں یہ الجامع صحیح بھی ہے اور اس کو بڑے اہتمام سے ہمارے یہاں درس میں شامل کیا گیا اور پڑھایا بھی جاتا ہے. یہ اسی کتاب کا آخری باب ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا. کیونکہ یہ علمی چیز ہے, مختصر انداز میں اس کا آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ دراصل اس باب کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے. اس سلسلے میں دو رائے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب کی غرض اور مقصد کے بیان کرنے کے سلسلے میں ایک رائے تو علامہ ابن قیم کی ہے, اور اسی کو ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے کہ امام بخاری اس باب کے ذریعے سے تلاوت اور متلو کے درمیان کے فرق کو واضح کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہی وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہت بڑا ابتلا اور آزمائش پیش آئی. آپ جب نیشاپور تشریف لے گئے اور وہاں بڑا شاندار استقبال ہوا اور آپ کا حلقہ درس لگا اور پورا نیشاپور آپ سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے امڑ آیا, اس موقع پر جو ہے کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا ما تقول فی لفظ القرآن, تو اس کے جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق و افعالنا کلہا مخلوقۃ و الفاظنا من افعالنا. آپ نے تو یہ تفصیلی جواب دیا لیکن اس سوال کرنے والے نے وہ آپ کے اس تفصیلی جواب کا خلاصہ اپنے انداز میں یہ کہا کہ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظی بالقرآن مخلوق, یا ہمارا قرآن کریم کی تلاوت اور تلفظ کرنا یہ مخلوق ہے. ایک مسئلہ تھا جو اس زمانے کے اندر علمی اعتبار سے موضوع بحث بنا ہوا تھا. اس سے پہلے ایک دور وہ گزرا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام موضوع بحث بنی ہوئی تھی, اور قرآن جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر ہے اس کے متعلق ایک گروہ اہل اسلام کا جو معتزلہ کے نام سے مشہور تھا وہ اس بات کا قائل تھا کہ وہ مخلوق ہے. اس کے جواب میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کے امام تھے بڑی قوت کے ساتھ اور جم کر کے ان کے اس موقف کی تردید کرتے ہوئے یوں کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے. بہرحال اس مسئلے میں حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی شدائد اور تکالیف کا سامنا رہا, لیکن بہرحال وہ اپنے اس مسلک اور موقف پر ڈٹے رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کے اس موقف کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عام کیا اور آپ کو کامیابی حاصل ہوئی. اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ کوئی آدمی قرآن پاک کی جب تلاوت کرتا ہے, تلاوت کرنے والا اپنی زبان سے قرآن کے ان الفاظ کو جو اللہ کا کلام ہے اور اس کا مظہر ہے اس کو ادا کرتا ہے, تو تلاوت کرنے والے کا اپنی زبان سے ان الفاظ قرآن کو ادا کرنا یہ بھی کیا مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ تو بعض حنابلہ جن کے مزاج میں غلو اور تشدد تھا انہوں نے اس تلاوت کرنے والے کے اس عمل کو بھی گویا قرآن تو کلام ہے اللہ کا اور غیر مخلوق ہے, لیکن تلاوت کرنے والے کی تلاوت اور اس کی زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں جو اس کا اپنا فعل ہے تلاوت کرنے والے کا, اس کو بھی انہوں نے غیر مخلوق کہنا شروع کیا. اس کے جواب میں اس وقت جو لوگ اس اہل حق کے مسلک کو گویا مضبوطی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے آگے آئے ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی بندے جب اپنی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور وہ اس کو ادا کریں گے تو یہ بندوں کا اپنا فعل ہے تلفظ, یعنی قرآن پاک کو اپنی زبان سے پڑھنا اور تلاوت کرنا بندوں کا فعل ہے, بندہ خود مخلوق اس کے افعال بھی مخلوق ہیں. گویا اسی چیز کو قوت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا, لیکن اس کی وجہ سے ان کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی اس آخری کتاب کتاب التوحید میں جہاں صفات باری سے بحث کی ہے, صفات میں سے ایک صفت کلام خداوندی بھی ہے, اس سلسلے میں بہت سارے ابواب قائم کیے. اس سے پہلے یا آخری باب سے پہلے بھی کئی ابواب میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کی صفت کو ثابت کرنے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے. یہ باب بھی بقول علامہ ابن قیم اور بقول حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے امام بخاری نے اسی مقصد کے لیے قائم کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تلاوت یہ تو بندے کا فعل ہے اور بندہ جس طرح مخلوق ہے اس کا فعل تلاوت یہ بھی مخلوق ہے. رہا اللہ کا کلام جس کی وہ تلاوت کرتا ہے وہ تو اللہ کی صفت ہے, اور جیسے اللہ تعالیٰ جو ہیں قدیم ہیں اور جو اللہ کا کلام بھی اس کی صفت ہے, قدیم ہے غیر مخلوق ہے. اب یہ آگے جو ترازویں قائم کی جائیں گی وہ امام بخاری اس آیت کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں کہ تلاوت جو بندے کا عمل ہے وہ بندے کا فعل ہونے کی وجہ سے جیسے بندے کے اور اعمال کو ترازو کے ذریعے سے ناپا اور تولا جائے گا اور اس کی کمی بیشی کو گویا ظاہر کیا جائے گا, تلاوت کا بھی یہی حکم ہے. باقی جس کلام کی اس نے تلاوت کی ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے, بھلا اس کو کون ناپ سکتا ہے. یہ گویا امام بخاری کا اس باب کو قائم کرنے سے مقصد ہے, جبکہ عام شرح بخاری کا رجحان اس سلسلے میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس باب کو قائم کرنے سے اور ان کی غرض جو ہے وہ ترازو اور وزن اعمال کو ثابت کرنا ہے. ترازو قیامت کے روز جب بندے اللہ تعالیٰ کے حضور میدان حشر میں پیش کیے جائیں گے اور وہاں ان کی پوری زندگی کا حساب کتاب ہوگا, تو اس موقع پر باقاعدہ ایک ترازو, جیسے دنیا میں ہم چیزوں کے گویا وزن کو اور اس کی کمی بیشی کو معلوم کرنے کے لیے ترازو کو استعمال کرتے ہیں اور ترازو کے ذریعے سے چیزوں کی کمی بیشی کو گویا ظاہر اور معلوم کیا جاتا ہے, تو قیامت کے روز بھی بندوں کے اعمال کی کمی بیشی اور ان کے گویا ثقل اور خفت کو ظاہر کرنے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے ایک ترازو قائم کی جائے گی, اور اس ترازو کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کو ناپا جائے گا. تمام اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ یہ مسلک ہے. قرآن پاک میں بھی لفظ میزان آیا ہے, جمع کے ساتھ آیا ہے, نَذَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. گویا یہ دونوں چیزیں آئی ہیں قرآن میں, میزان کا لفظ بھی آیا ہے, وزن کا لفظ بھی آیا ہے, احادیث کے اندر بھی یہ دونوں الفاظ آئے ہیں. ان دونوں الفاظ سے اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسلک یہ ہے کہ باقاعدہ اس کا جو اصلی لغوی معنی ہے, یہ الفاظ لغت عرب میں جس معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں, لفظ میزان لغت عرب میں ایک مخصوص آلے کے لیے, ایک مخصوص گویا ایک چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے چیزوں کو تولا اور ناپا جاتا ہے, گویا وہی مراد ہے. قیامت کے روز باقاعدہ وہاں میدان حشر میں ترازو قائم کی جائے گی, اور اس ترازو میں وزن بھی ہوگا, اعمال کی کمی بیشی کو اس کے ذریعے سے ظاہر کیا جائے گا, معلوم کیا جائے گا. گویا دونوں چیزوں کو اہل سنت و جماعت اس کا جو ظاہری اور حقیقی معنی ہے اس پر محمول کرتے ہیں اور اس کے ماننے کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں. اس کے برخلاف یہ معتزلہ ایک ایسا فرقہ تھا جو اس دور کے اندر ظاہر ہوا تھا, اور ان کے مزاج میں عقلیت کا اتنا غلبہ تھا, وہ اسلام کی ہر چیز کو عقل کے ذریعے سے گویا معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے. اپنی عقل سے, عقل جس چیز کو باور کرے تسلیم کرے تو اس کو مانتے تھے, اور جو چیز عقل کے خلاف نظر آتی تھی تو اس کے اندر تاویل کر کے مانتے تو تھے, انکار نہیں کرتے تھے لیکن تاویلیں کرتے تھے. جیسے یہاں پر بھی یہ ترازو اور اعمال کا وزن, اس کے سلسلے میں انہوں نے انکار تو نہیں کیا, وہ مانتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کی آیتوں میں اور احادیث کے اندر ترازو کا تذکرہ آیا, وزن کا تذکرہ آیا, اس لیے انکار تو نہیں کرتے. لیکن بہرحال ان دونوں الفاظ کے جو حقیقی معنی ہے ان کو چھوڑ کر ان میں تاویل کرتے ہوئے ان کا معنی مجازی مراد لیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے. اللہ کی طرف سے بندوں کے گویا معاملے میں جو عدل و انصاف کا سلوک کیا جائے گا اسی کو تعبیر کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں میزان اور وزن کے الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. گویا وہ حضرات لفظ میزان اور لفظ وزن کو اس کا جو حقیقی اور لغوی معنی ہے اس سے مراد لینے کے بجائے اس کا معنی مجازی عدل اور انصاف مراد لیتے ہیں کہ وہاں کوئی ترازو نہیں ہوگی, اعمال کو باقاعدہ تولا ولا نہیں جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کر کے فیصلہ کریں گے. اسی عدل و انصاف کے اظہار کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں لفظ میزان اور لفظ وزن کو استعمال کیا گیا ہے, جبکہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ان کے برخلاف اہل سنت والجماعت یوں کہتے ہیں کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, باقاعدہ وہاں ترازو ہوگی, جیسے دنیا میں چیزوں کو ترازو کے ذریعے سے ناپا اور تولا جاتا ہے ایسے باقاعدہ ایک آلہ ہوگا. چنانچہ ابو القاسم لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ترازو قائم کی جائے گی باقاعدہ جیسے دنیا کی ترازو کے اندر پلڑے ہوتے ہیں ایسے اس کے دو پلڑے ہوں گے, دنیا کی ترازو میں جیسے کانٹا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کمی بیشی کو معلوم کیا جاتا ہے ایسا کانٹا ہوگا اور اس کے پلڑے اتنے بڑے ہوں گے کہ دنیا یہ زمین اور آسمان کے اندر جتنا کچھ بھی ہے وہ ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے تو وہ سما جائے گا. گویا اسی طرح کی ایک گویا مرفوع روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے. گویا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اثر اور مستدرک حاکم کی مرفوع روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لفظ میزان کا معنی مجازی مراد نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پر باقاعدہ جیسے ترازویں ہوتی ہیں اسی ترازو وہاں ہوگی, اور وزن کا مطلب بھی خالی عدل و انصاف نہیں, باقاعدہ تولا جائے گا. اب یہ ہے کہ اس تولنے کی کیفیت کیا ہوگی, اس سلسلے میں خود اہل سنت والجماعت کے اندر دو تین رائے ہیں, لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کا ترازو کے ہونے پر اور وزن کے اوپر اتفاق ہے, جبکہ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب قائم کیا ہے اس باب کو قائم کرنے سے ان کا مقصد وہی معتزلہ کے موقف اور انہوں نے جو نظریہ اختیار کیا اس کی تردید کرنا ہے. چنانچہ انہوں نے باب کو قائم کرنے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت جو سورہ اسراء کے اندر ہے وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم لوگ انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے روز. ہاں لفظ موازین آیا اور موازین کا حقیقی معنی جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے کسی زبان کے اندر تو ظاہر ہے جب بھی کوئی لفظ کوئی زبان والا اس کو استعمال کرتا ہے اپنے کلام کے اندر تو وہ لفظ اس زبان کے اندر جس معنی کو ادا کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے وہی معنی مراد لیے جاتے ہیں, دوسرے معنی تو بدرجہ مجبوری حقیقی معنی کا مراد لینا ممکن نہ ہو دشوار ہو تو اس موقع پر پھر جو ہے اس کے معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, ورنہ اصل یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جب بولا جائے تو اس کو معنی حقیقی پر معمول کیا جائے. یہاں بھی قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے لفظ موازین کو استعمال فرمایا ہے تو عربی زبان کے اندر موازین یہ میزان کی جمع ہے اور میزان عربی زبان میں ایک آلے کو کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں ترازو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے چیزوں کا کم و بیش ہونا معلوم کیا جاتا ہے. اس لیے وہ امام بخاری اس آیت کو پیش کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کی یہ آیت بھی باقاعدہ ترازو ہی کے وجود پر دلالت کرتی ہے, اس کے اندر تعویل کر کے ترازو کا انکار کر کے معنی مجازی کے طور پر خالی عدل و انصاف والی بات لینا یہ درست نہیں ہے. اور اس سلسلے میں آگے امام بخاری جو ہے آگے یہ اب یہ بات سوال پیدا ہو, اب یہاں امام بخاری آگے جو ہیں تو کچھ لوگوں کی تحقیق بھی پیش کریں گے. ندا الموازین القسط, لفظ قسط جو آیا یہ صفت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے موازین کی, موازین چونکہ ہم لوگ نحو صرف عربی پڑھتے ہیں, آپ نے عربی نحو صرف میں پڑھا ہوگا کہ موصوف صفت کے اندر وعدت تثنیہ جمع اور جو ہے مذکر تذکیر تانیث وغیرہ میں مطابقت ہوا کرتی ہے, لفظ قسط کو اگر موازین کی صفت مانا جائے تو اس صورت میں موازین یہ تو میزان کی جمع ہے اور قسط جو ہے وہ واحد ہے, بھائی جو لفظ واحد ہو وہ بھلا جمع کی صفت کیسے بن سکتا ہے, یہ تو اصول نحو اور قواعد نحو کے خلاف ہیں. اس کا جواب دیا گیا کہ قسط جو ہے مصدر ہے, اور مصدر ہونے کی وجہ سے اس وہ واحد تثنیہ جمع ہر ایک کی صفت بن سکتا ہے. تو یہاں اگر قسط کو صفت قرار دیا جائے تو چونکہ مصدر ہونے کی وجہ سے یہ بھی نحو میں بات تسلیم کی گئی ہے کہ مصدر یہ تینوں کی صفت بن سکتا ہے. تو موازین بھلے جمع ہو لیکن قسط واحد ہونے کے باوجود چونکہ مصدر ہے اس لیے اس کی صفت بن سکتا ہے. ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس کا مضاف محذوف ہے, ندع الموازین ذوات القسط, گویا یہ مجاز بالحذف ہے. گویا یہاں القسط کا مضاف ذوات, یعنی ہم قیامت کرو ترازویں قائم کریں گے جو انصاف والی ہوں گی. تو جب لفظ ذوات کو یہاں پر مقدر اور محذوف مانا جائے گا تو ذوات بھی جو ہے وہ موازین کی طرح جمع ہے, اس لیے وہ اس کی صفت بن سکتا ہے. بعضوں نے یوں کہا کہ قسط صفت نہیں ہے بلکہ مفعول لہو ہے کہ ہم ترازویں قائم کریں گے القسط انصاف کے لیے, تو اس صورت میں وہ صفت نہیں بنے گا, مفعول لہو ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے. لیوم القیامہ لام یہاں کئی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فی والے قول کو ترجیح دیتے ہوئے فی یوم القیامہ, یعنی گویا قیامت کے دن میں یہ انصاف کی ترازویں اللہ کی طرف سے قائم کی جائے گی, کھڑی کی جائے گی. اب آگے اسی جو ہے آیت کے پیش کرنے کے بعد امام بخاری گویا ایک دعویٰ پیش کر رہے ہیں, ورنہ اعمال بنی آدم و قولہم یوزن, کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی قیامت کے روز. گویا جب اس آیت سے ترازو کا ثبوت ہو گیا تو ترازو کے بعد وزن کا ثبوت خود بخود ہو جاتا ہے. گویا اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ بھئی یہ تولا کس کو جائے گا. اہل سنت والجماعت ترازو کا معنی حقیقی اور وزن کو بھی اس کے اصلی معنی میں مراد لیتے ہیں, لیکن آگے اس وزن کی کیفیت کیا ہوگی اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے اندر بھی خود جو ہے مختلف رائے ہیں. ایک رائے تو اس سلسلے میں جو علامہ بغوی اور حافظ ابن کثیر نے پیش کی ہے کہ اصحاب اعمال کرنے والے جو بندے ہیں انہی کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا. چنانچہ اس سلسلے میں بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں اور سورہ کہف کی تفسیر میں لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامت لا یزن عند اللہ جناح بہوزت, قیامت کے روز ایک اونچا پورا بھاری بھرکم آدمی آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. معلوم ہوا اصحاب اعمال ہی کو ترازو میں تولا جائے گا. ایک تو اس کی ان لوگوں کی دلیل یہ ہے, دوسری ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, ایک سفر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لینے کے لیے ایک پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے, ہوا کی وجہ سے آپ کی لنگی کا وہ حصہ جس سے آپ کی پنڈلیاں ڈھپی ہوئی تھی کھل گیا اور آپ کی پتلی پتلی پنڈلیاں ظاہر ہوئی. اس کو دیکھ کر صحابہ کرام میں سے بعض لوگ غیر اختیاری طور پر ہنس پڑے. غیر اختیاری ہنسی میں آدمی معذور سمجھا جاتا ہے, تو بہرحال ان کی اس ہنسی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہنستے ہو, ابن مسعود کی یہ ٹانگیں ان کے یہ پاؤں, والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد, قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے, ان کے یہ پاؤں میزان عمل میں یعنی قیامت کے روز جو ترازو جس میں تولا جائے گا اس میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی. یہ روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے الادب المفرد کے اندر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد کے اندر مذکور ہے. بہرحال ایک قول, لیکن اس کا قائل کون ہے؟ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد یونس صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تلاش کیا لیکن اس کے قائل کا پتہ نہ چلا. دوسرا قول اہل سنت والجماعت کا وزن اعمال کی کیفیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ گویا صحائف اعمال جن رجسٹروں میں جن کاغذات میں اعمال کو درج کیا جاتا ہے ان رجسٹروں کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر بھی اس نوع کا نقل کیا جاتا ہے, اور علامہ ابن فورق امام الحرمین ابو عبداللہ قرطبی ابو العباس قرطبی اور اسی طریقے سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے اکثر مفسرین کا قول قرار دیا ہے، اور علامہ علوسی صاحب روح المعانی نے جمہور کا قول اسی کو قرار دیا ہے، گویا صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں ان کا استدلال حدیث بطاقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے روز برسر محشر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے سامنے 99 دفتر اس کے گناہوں کے پیش کیے جائیں گے، ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا، اور ان 99 دفتروں میں اس کے گناہوں کا جو ہے اندراج ہوگا۔ باری تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ کیا ان میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کی، کہ کوئی گناہ تو نے نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا؟ کہا ایسا بھی نہیں۔ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ یہ تو نے جو کیا ہے، بعض مرتبہ آدمی سے کوئی قصور ہوتا ہے لیکن وہ عذر پیش کرتا ہے کہ مجھ سے ایسا ہو گیا غلط نادانی میں، یا اس سے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، کہ جا جس ترازو میں اعمال تولے جاتے ہیں وہاں پر جا کر کے تو اس کا وزن کروا، عرض کرے گا باری تعالیٰ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہے، وہاں جا کے بھی میں کیا کروں گا؟ یعنی گویا جو نتیجہ آنے والا ہے وہ تو ظاہر و باہر ہے، اس کے لیے مجھے جانے کی ضرورت نہیں۔ باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں، جا، ہمارے یہاں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کو وہاں بھیجا جائے گا جہاں اعمال تل رہے ہیں، جائے گا، وہ پرچی ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، وہ 99 دفتر دوسرے پلڑے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پرچی اتنی وزنی ہوگی کہ وہ 99 دفتر والا پلڑا جو ہے وہ اٹھ جائے گا اور دفتر اڑ جائیں گے، گویا اس اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال یہاں استدلال کا خلاصہ یہ ہے، ان دفتروں کو اور اس پرچی کو باقاعدہ پلڑوں میں رکھا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن دفاتر میں، جن کاغذات میں اعمال لکھے جاتے ہیں وہ صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ ایک بڑی جماعت اس کی طرف بھی گئی ہے، جبکہ ایک تیسری جماعت جس میں امام احمد ابن حنبل ہیں، علی ابن مدینی ہیں، ابو ذر راضی ہیں، ابو حاتم راضی ہیں، ابن حزم ظاہری ہیں، ابو زید مالکی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی رجحان ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ خود اعمال ہی کو تولا جائے گا، یعنی بندے کے یہ اعمال جو ہیں وہی سیدھے ڈائریکٹ ترازو کے پلڑوں میں رکھ کر کے ان کو تولا جائے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسا جو اصل بات تھی جس کی وجہ سے معتزلہ نے اعمال کے تلنے کا انکار کیا تھا، کہ یہ اعمال تو اعمال ہیں، بندے جب کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو جو ہے فوراً ختم ہو جاتا ہے، وہ خود اپنی ذات سے قائم نہیں۔ آپ نے نماز پڑھی ابھی مغرب کی، ابھی کہاں کوئی آدمی ہاتھ میں لے کے بتا نہیں سکتا کہ یہ مغرب کی نماز ہے، آپ کے ساتھ وجود میں آئی پھر ختم ہو گئی، تو وہ ہیں ہی نہیں، تو ان کو پلڑے میں کیا رکھیں گے، کیا تولیں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دیا گیا۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو خود اپنی ذات سے قائم نہ ہو بلکہ اس کا وجود دوسرے کیا مرہون منت ہو، دوسرے کے ساتھ قائم ہو، جیسے لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے سفیدی سیاہی۔ اب یہ سفیدی سیاہی جو ہے الگ سے آپ کسی کو بتلا نہیں سکتے، سفیدی کو سمجھانے کے لیے کوئی کالی چیز کی طرف اشارہ کریں گے دیکھو یہ ہے سیاہی، یا سفید چیز کو سمجھانے کے سفید چیز کی طرف اشارہ کریں گے، کوئی سفید کپڑا بتلائیں گے اور کوئی اور سفید چیز ہوگی وہ بتلائیں گے۔ سفیدی ایک ایسی چیز ہے کہ الگ سے آپ اس کو بتلا نہیں سکتے، لمبائی چوڑائی ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، اب یہ جو ہے ڈیسک ہے اتنا لمبا ہے یہ چوڑا ہے، اب میں اس کی لمبائی چوڑائی کو الگ سے آپ کے سامنے بتلانا چاہوں تو بتلا سکتا نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ اعراض ہے، انسانوں کے ساتھ قائم ہے الگ سے ان کا وجود نہیں۔ لیکن اس کا جواب دیا گیا ہے کہ آج تو اب سائنسی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا کہ بہت سی وہ چیزیں جس کو دنیا آج تک آراس کے قبیل سے سمجھتی رہی, باقاعدہ ان کو بھی تولا اور ناپا جاتا ہے. انسان کو بخار آتا ہے, اب یہ بخار کہاں ہے کیا ہے؟ انسان کے ساتھ قائم ہے بخار, کوئی الگ چیز نہیں ہے. کسی کا بخار اس کے جسم سے الگ کر کے آپ ڈاکٹر کو نہیں بتا سکتے کہ لو یہ اس کا بخار ہے, آپ ذرا چیک کر لو, وہ تو اس کے جسم ہی میں سے چیک کرے گا. تو بہرحال یہ بخار ہے. اسی طریقے سے یہ بجلی کا پاور ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مستقل ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے, پھر بھی باقاعدہ ان کی کمی بیشی اور ان کی کمی زیادتی کو ناپا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ کا یہ کہنا کہ آراز کو ناپا نہیں جا سکتا, تولا نہیں جا سکتا, وہ درست نہیں ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ورنہ اعمال بنی آدم و قول یوزن کا جملہ لا کر کے اہل سنت والجماعت کے اندر وزن اعمال کی کیفیت کے سلسلے میں جو تین قول تھے, اس میں تیسرے قول کی طرف اپنا رجحان ظاہر کر کے اس کی تائید کرنا چاہتے ہیں. اور اب یہ بات تھی, اتنا خالی کہہ دیتے ورنہ اعمال بنی آدم توزن توزن کہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے, یہ نہ اعمال بنی آدم و قولہم یوزن, لفظ قولہم کو بھی ساتھ میں جو انہوں نے نتھی کر دیا جوڑ دیا, اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ باپ کا جب عنوان قائم کر کے کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں اور پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کی شرط کے مطابق کوئی روایت موجود ہوتی نہیں, تو اپنے اس دعوے کے اندر ایک آدھ چیز کا اور اضافہ کر دیتے ہیں. اور پھر ایسی روایت جو ان کی شرط کے مطابق وہ لاتے ہیں اور وہ چیز جو بعد میں لائے تھے اضافے کے طور پر, وہ اس سے ثابت ہوتی اور اس کے واسطے سے اگلا والا دعویٰ بھی ثابت. یہاں پر بھی ایسا ہی کیا, اعمال برائے راست تولا جائے گا ایسی روایت, ویسے اعمال تولے جائیں گے ایسی روایتیں تو ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو محشی نے ذکر کی ابو داؤد وغیرہ میں کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہے ترازو میں یہ عام آدمی کے اخلاق ہوں گے, لیکن وہ روایت امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں جو ہے لفظ قول کا اضافہ کیا, اور آگے جو روایت کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, گویا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کلمہ, کلمہ وہ چیز ہے جو زبان سے ادا ہوتی ہے, قول اور کلمہ اور قول جو ہے زبان کا عمل ہے. جیسے زبان کا, جب اس روایت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ زبان کا یہ عمل تولا جائے گا, تو دوسرے اعضاء کے جو اعمال ہیں, کان کا عمل, آنکھ کا عمل, ہاتھ کا عمل, پاؤں کا عمل, وہ بھی تولے جائیں گے. وہ سب اعمال جب دوسرے اعضاء کے سے صادر ہوتے ہیں, اعضاء اعضاء ہونے کے اعتبار سے یکساں ہیں, تو جب سے زبان کے عمل کو تولا جانا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے, تو دوسرے اعضاء کے اعمال کا تولا جانا بھی اس سے ثابت ہو جائے گا بالواسطہ. اسی لیے انہوں نے ورنہ اعمال بنی آدم و قولہم یہ قولہم یوزن کا اضافہ, بعض نسخوں میں قابسی کے نسخے میں اقوالہم توزن بھی ہے. وقال مجاہد, اب اپنی عادت کے مطابق کوئی لغوی تحقیق پیش کرتے ہیں, کیونکہ قرآن میں ہے وزینو بالقسطاس سے مستقیم, اور یہ آیت جو انہوں نے باپ کے عنوان میں پیش کی ہے اس آیت کے اندر لفظ قسط آیا تھا, تو اس کے لغوی معنی کو ثابت ظاہر کرنے کے لیے وہ حضرت مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور ائمہ تفسیر میں سے ہیں, ان کا قول پیش کر رہے ہیں کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ رومی زبان میں قسطاس کہتے ہیں عدل کو, تو یہاں بھی لفظ قسط آیا وہ کون سے معنی میں ہے؟ عدل ہی کے معنی میں. چنانچہ آگے وہ یا ویقال کہہ کر ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ کا قول جو ان کی کتاب مجاز القرآن کے اندر ہے وہ پیش کر رہے ہیں, القسط مصدر المقسط, یہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر. اب یہاں سوال قائم کیا ہے علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ قسط جو ہے وہ تو مجرد ہے اور مقسط باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے, مزید فی ہے, بھائی مجرد والا صیغہ مزید فی کا مصدر کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ مقسط کا مصدر تو اقساط ہے, اور اقساط کا مادہ کیا ہے؟ قسط ہے, گویا یہ مصدر المصدر ہے, اس معنی کر کے اس کو مصدر سے تعبیر کیا. وہو العادل, مقسط کا ترجمہ لفظ مقسط جہاں کہیں نصوص میں استعمال ہوا ہے وہ ان اللہ یحب المقسطین, اور حضرت عیسیٰ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب نہ اتریں گے. مقصد یعنی عدل و انصاف کرنے والے بن کر کے. تو مقصد کا لفظ قرآن حدیث میں جہاں بھی آیا ہے وہ عادل کے معنی میں ہے, اور لفظ قاصد قرآن حدیث میں جہاں استعمال ہوا ہے وہ ظالم, اسی کو کہتے ہیں مل قاصد و فول جائل. اب جب ایک ہی لفظ قسط سے بننے والے دو سے گئے, ایک باب افعال کا جو ہے اس کو تو انصاف کے معنی میں اور دوسرے کو جو ہے وہ جو ظلم اور جور کے معنی میں لیا, وہ کیسے بنے گا؟ تو اس کی مختلف باتیں کہی گئی ہے. ابو القاسم ابن القطاع فرماتے ہیں کہ یہ لفظ قسط جو ہے کلمات متضادہ میں سے, عربی زبان میں ایک بات یہ بھی ہے بعض کلمات ایسے ایک ہی کلمہ ہے اس کے دو معنی اور دونوں معنی ایک دوسرے کے مخالف, وہ اس کا کبھی سلا جیسے رغیب رغیبہ الا فلان اور رغیبہ ان فلان, تو رغیبہ کا سلا الا لائیں گے اس کی طرف مائل ہونا اس کے ساتھ محبت کرنا, اور ان لائیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا اس سے نفرت کرنا اس کے ساتھ دشمناوٹ سے پیش آنا. ایک ہی لفظ ہے دو معنی ہیں, سلا کے بدلنے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے. تو ایسے لفظ قسط جو ہے کہتے ہیں وہ بھی الفا کلمات متضادہ میں سے. اور بعضوں نے کہا کہ قسط یقسط باب ضرب سے ہے, اس کا مصدر اگر قاف کے کسرے کے ساتھ قسط لائیں تو عدل کا معنی, اور قاف کے فتح کے ساتھ لائیں تو وہ جو ہے وہ ظلم اور جور کے معنی میں, مطلب مصدر کے بدل جانے کی وجہ سے بھی معنی میں تبدیلی. وجد یجد وجدن اور وجد یجد موجدتن دونوں صورتوں میں معنی الگ الگ ہوتا ہے. وجد غم کے معنی میں آتا ہے اور موجدہ جو ہے غصہ اور ناراضی کے معنی میں آتا ہے. آگے آپ روایت پیش کرتے ہیں, یہ روایت تیسری مرتبہ آ رہی ہے یعنی گویا نفس روایت کے اعتبار سے, ورنہ تو سند ہر جگہ الگ الگ ہے. اسی روایت کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات میں اپنے استاد زہیر ابن حرب سے اور کتاب الایمان میں اپنے استاد قتیبہ ابن سعید کے حوالے سے ذکر کیا تھا. یہاں احمد بن اشکاب کے حوالے سے لاتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن, دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند پیارے اور اس کو بہت پسند ہیں. حبیب یہ فعیل کے وزن پر اس میں مفعول کے معنی میں حبیب بمانہ محبوب, فعیل کا وزن جو ہے عربی زبان میں اس میں فعیل کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. جہاں وہ استعمال ہوا ہے سیاق اور سباق اور قرائن کو دیکھ کر کے متعین کریں گے کہ وہ اس میں فعیل کا معنی ہے یا اس میں مفعول کا. یہاں حبیبتان الرحمن تو معنی محبوبتان الرحمن, محبوب یعنی گویا اس کا پڑھنے والا اللہ کی نگاہ میں محبوب, یا خود ان کلمات میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں دونوں قسم کی اس لیے یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں. اور خفیفتان اللسان, اب کسی کو خیال ہوتا ہوگا کہ جب اللہ کو محبوب ہے تو شاید ان کی ادائیگی آدمی کے لیے دشوار ہوگی, کہا نہیں نہیں, اللہ کو محبوب ہونے کے باوجود زبان پر بہت ہلکے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے آدمی ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے. خفیفتان اللسان زبان پر ہلکے, ہلکے بمانہ اس کی ادائیگی زبان کے لیے آسان, اس کی ادائیگی میں زبان کو کوئی دشواری پیش آتی نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ اگر بولنے میں ہلکے تو شاید ثواب اتنا نہیں ملتا ہوگا, کہ نہیں, ثقیلتان فی المیزان, اعمال کی ترازو میں وہ وزنی ہیں, اس کا ثواب بہت زیادہ. بس امام بخاری کا استدلال تو اسی ثقیلتان سے ہے, معلوم ہوا یہ کلمے خود ثقیل تو اسی وقت کہیں گے نا جبکہ ان خود ان کلموں کو رکھا جائے اور وہ وزنی ثابت ہوں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال خود کیا ہوں گے تو لے جائیں گے. بہرحال امام بخاری نے جو دعویٰ کیا تھا انا اعمال بنی آدم و قولہ یوزن, وہ دعویٰ اس روایت کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کر دیا. اور وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں, اور وہ ایک میں تنزیہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایسی چیز سے جو اس کی شان شان نہ ہو اس سے پاک ظاہر کرنا, اور ہر وہ صفات جو خوبی اور کمال کا ذریعہ اس سے اللہ تعالیٰ کو متصف قرار دینا. تو لفظ تسبیح کے اندر تنزیہ کا معنی ہے اور حمد کے اندر وہ صفات کمال کو ثابت کیا جا رہا ہے.
تو یہ دونوں قسم کی صفتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی اس حال میں کہ عین اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی ہمدمی بیان کر رہا ہوں, تو طلب اس کے لیے ہے وہاں, اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور میں پاکی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی تو بڑی عظمت والا ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اس حدیث پر ختم کیا, مکمل کیا, اور شروعات جو ہے انما الاعمال بالنیات سے کی تھی. گویا بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ وہی ہے جو پہلی روایت میں آپ کو بتلایا جا چکا, یعنی آدمی کے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اسی اخلاص کے مطابق اس کے عمل کے اندر وزن بھی ہوگا. وزن دو چیزوں سے آتا ہے, اخلاص اور صدق یعنی اتباع. یعنی کوئی بھی عمل جب آپ انجام دیں تو خالص اللہ کے لیے, اس میں کتنا ہی بڑا عمل ہو اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے لیے نہیں ہے, دوسرے کسی مقصد کے لیے ہے, ریا اور نمود کے لیے ہے, شہرت کے لیے ہے, تو اس میں آپ کو ذرہ برابر ثواب تو کیا ملتا, بلکہ الٹی پکڑ اور گرفت ہوگی, وہ عذاب کا باعث بنے گا. اخلاص ضروری ہے, وزن, اور ساتھ ہی ساتھ میں اتباع یعنی صدق, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں, نماز خالص اللہ کے لیے پڑھیں اور اس طریقے کے مطابق پڑھیں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. گویا کسی بھی عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہی دو چیزیں ہیں, اخلاص اور صدق یعنی اتباع. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اعمال میں یہ چیز بدرجہ اتم موجود تھی, اس لیے ان کے اعمال کو دیگر امت کے اعمال کے اوپر فوقیت حاصل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے, وہ میرے صحابی کے ایک مد جو ہے جو کے برابر ہو سکتا نہیں ہے. گویا چونکہ صحابہ کے اندر اخلاص بدرجہ اتم موجود تھا, اس لیے ان کے اعمال کو بھی امت کے اعمال پر فوقیت تھی. آل امام بخاری یہاں اس حدیث کو لا کر اسی طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وزن اعمال کے موقع پر اعمال کو وزنی بنانے کا نسخہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال کو انجام دیں گے, انشاءاللہ اس میں وزن پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. حفظ والے اپنا حفظ مکمل کریں. Thank you.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسي اللهم لك الحمد عمدا دائما ما دوامي ولك الحمد عمدا خالدا مع خلودي ولك الحمد عمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد خيره الا رضاك ولك الحمد حمدا ان كل طرفه عين وتنفس كل نفس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله تو ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے دردر فرما گنہ گار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہیں کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے میرے گناہوں اس کے گناہوں میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب محسنین متعلقین اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما تمام مومنات مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور جس سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی کہ اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور ہمارے تمام متعلقین کو اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. ہمیں کسی کا محتاج مدرسہ نگر نہ بنا. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو اور مدرسے کے تمام طلباء کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ کو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ جنہوں نے ابھی حفظ کی تکمیل کی ان تمام بچوں کو بے انتہا شرف قبول عطا فرما. جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی ہماری مالا مال فرما قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. اللہ دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ اسے قرآن کی تکمیل پر جو وعدے انہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ان وعدوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے مربیوں ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ جن جو نکاح بھی ہوئے ان تینوں جوڑوں میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما. ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کے پوری پوری عبادت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی عبادت کا درجہ بنا. سماجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. ان نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. روزیوں میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما. نکاح کی عصمت سے جتنی خیر اور بلائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما. نکاح کی نسبت سے جن شر و برائیوں سے بنا چاہی گئی ہے اسی کی حفاظت فرما. اے اللہ جو طلبہ فراغت حاصل کر رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی بے انتہا قبول فرما. اے اللہ تیرے دین اور علم دین کی اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے ان کو بے انتہا قبول فرما. ان کی صلاحیتوں کو اے اللہ دین کے اندر لگا دے. طلب علمی کے زمانے کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اے اللہ ان کو بے انتہا تیری بارگاہ میں شفیع عطا فرما. پہلا زندگی کی مختلف راہوں پر ان کی رہنمائی دستگیری کشائی فرما, فتنوں سے ان کی حفاظت فرما, ان کے وجود کو ہدایت کا چراغ اور اہلا مفتاح للخیر بنا اور مغلاق للشر بنا. اپنا فضل فرما دے اہلا ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محفوظوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, کسانوں کو کسان عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, یا اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کے اولاد نے نہ فرما کے اولادوں کو اللہ میرا اور ان کے ماں باپ کا مجھے فرما مدار بنا کر, ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما, جن کے اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح عطا فرما کر ان کے نکاح کی پیدا فرما, جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی اللہ پورے امت پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور عزت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اللہ حرم شریف فرما تمام مدارس عربیہ مکاتب قرآنیاں مراکز دینیاں خانقاہوں کی مساجد کی تبلیغی اور دینی مراکز کی, اور اللہ تیرے دین کا کام جان دینی شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, اخلاص استقامت اور حوصلہ عطا فرما, ان کے راستے میں رکاوٹوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی ضروریات کی حفاظت فرما, ان کو مخلص اور فعال یادگار عطا فرما. اللہ اس جامعہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما, اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اسلامی معیار کو بلند کرنا فرما, اس کی ضروریات کے اپنے خزانے جیسے حفاظت فرما, اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما, ہر قسم کے شروع کی تنافات بنیاد مکارے سے اس کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کا مقبول اور مبارک مجموعہ آج مکمل ہوا, اور اے اللہ آج تک کا تجربہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. اللہ اسی قبولیت دعا کی امید پر تیرے بندے دور و دراز اور اطراف و جوانب سے اس لیے آئے ہیں کہ جو کچھ مانگا جائے گا وہ قبول ہوگا. اللہ تو اپنے بندوں کی امیدوں کو بھر لا, اللہ ان کے دامن مراد کو بھر دے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شر و برائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما, جہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادے پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بھی تو خوبی مانگ ہے. اللہ اس تک اس سے مانگ کر کبھی معلوم نہیں ہوئے, اب بھی ہمیں اللہ معلوم نہ فرما. ربنا جینا کا طائبین فلا تکتنا خائبین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ